السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
قانون نافذ کرنے والے اور حساس ادارے، پیر کو اغوا ہونے والے چیف جسٹس سندھ کے بیٹے کی تلاش میں کوشاں. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
بہار میں بھاری بارش، طوفان اور بجلی گرنے سے درجنوں افراد ہلاک، ہلاک شدگان میں عورتیں اور بچے بھی شامل. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، اردن نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام اور عراق کے ساتھ ملنے والی اپنی سرحدوں پر فوجی علاقے بند کر رہا ہے. امریکہ اور جنوبی کوریا کے فوجی حکام نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل سے بدھ کے روز 2 بیلسٹک میزائل داغے ہیں. دونوں میں سے کم از کم ایک تجربہ ناکام رہا ہے. اور برطانیہ کے شہری جمعرات کو اس انتہائی اہم رائے شماری میں حصہ لینے جا رہے ہیں جو اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آیا ان کا ملک یورپی یونین کا حصہ رہے گا یا نہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے معروف قوال امجد صابری کراچی میں بدھ کے سپہر نامعلوم افراد کی فائرنگ میں جاں بحق ہو گئے. 45 سالہ امجد صابری پاکستان کے مشہور قوال غلام فرید صابری کے صاحبزادے تھے اور قوالی کی گائیکی میں دنیا بھر میں شہرت رکھتے تھے. کراچی سے شہزاد حسین کی ایک تفصیلی رپورٹ.
پولیس کے مطابق کراچی کے علاقے لیاقت آباد 10 نمبر میں موٹر سائیکل سوار نامعلوم حملہ آوروں نے امجد صابری کی گاڑی پر فائرنگ کر دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے. انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بھر نہ ہو سکے. پولیس کے اعلی افسر SSP سینٹرل مقدس حیدر نے امجد صابری کے قتل کے حوالے سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا
کہ یہ گھر سے نکلے حسن سکیئر کی طرف جا رہے تھے اور لائکلی یہی ہے کہ ان کے پیچھے سے ان کو فالو کرتے ہوئے آئے اور یہاں پہ آ کے کیونکہ بوٹل نیک بنتا ہے اور سنگل لین رہ جاتی ہے. یہ بڑی ایک ٹارگیٹنگ کے حساب سے بڑی ایک آئیڈیل لوکیشن بنتی ہے کہ سامنے آ کے موٹر سائیکل نے ٹارگیٹ کیا ونڈ اسکرین سے. 30 بور کے کال ملے، 5 ہمیں ابھی. فائرنگ کرنے والے جو آئی وٹنس نے بتایا 2 ہی تھے جو موٹر سائیکل پہ تھے، باقی بیک اپ پہ تھے نہیں تھے یا اور کتنے ساتھی تھے وہ ابھی ہمیں کلیئر نہیں. آئی وٹنس ملے ہیں ابھی، ان سے بات چیت کر رہے ہیں.
امجد صابری کے قتل کے بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان کا کہنا تھا،
اس خاندان کی بڑی قربانیاں ہیں لیکن جس طرح سے مسلسل، جیسے چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کی جو کل اغوا کی واردات ہوئی اور اس طرح یہ امجد صابری صاحب کا جو آج شہادت ہوئی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ قوتیں یا کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو سندھ میں خصوصاً کراچی میں حالات خراب کرنا چاہتی ہیں. اور وہ مقصد ہی ہے سی پیک، جو چائنا پاکستان کا کوریڈور بننا ہے، اس کو فیل کرنے کی ایک سازش.
جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے امجد صابری کے قتل پر بات کرتے ہوئے کہا،
جنہوں نے اس دہشت گردی کے واقعے کا ارتکاب کیا ہے وہ تو براہ راست اس کے ذمہ دار ہیں اور قانون کی گرفت میں انہیں ہر حال میں آنا چاہیے، لیکن 3.5 سال کے مسلسل ٹارگیٹڈ آپریشن کے بعد اگر ایک ہائی پروفائل شخصیت کا اسیسینیشن ہو تو یہ پورے کراچی میں ڈر و خوف کی ایک فضا قائم کرتا ہے، لوگوں میں ایک مسٹرسٹ، بد اعتمادی پیدا کرتا ہے. اور لوگ اگر یہ سوال کرتے ہیں تو یہ بیجا نہیں، یہ بجا طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے، کیا یہ سیکیورٹی کی ناکامی نہیں ہے.
پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور اقتصادی مرکز کراچی ایک طویل عرصے سے دہشت گردی اور سنگین جرائم کا شکار رہا ہے. البتہ 2013 سے شہر میں شروع ہونے والے رینجرز اور پولیس کے آپریشن کے بعد شہر میں امن و امان کی صورتحال میں کافی بہتری آئی تھی. لیکن پچھلے کچھ دنوں کی خبروں کو سامنے رکھیں تو نظر آتا ہے کہ ایک بار پھر کراچی میں دہشت گرد اور جرائم پیشہ عناصر متحرک نظر آتے ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور سامعین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امجد صابری کے بارے میں خصوصی پروگرام آپ کے لیے اس پروگرام کے دوسرے حصے میں پیش کیا جائے گا۔ امجد صابری سے یہ انٹرویو ہے، شہناز عزیز نے کیا ہے، اور اسی انٹرویو کے اقتباسات ہم آپ کو سنوائیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفارتکار ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 15 برسوں سے فوجی طاقت کے استعمال سے صورتحال مستحکم نہیں ہو سکی، اور فوجی کارروائیوں کا تسلسل افغانستان اور خطے میں مزید عدم استحکام کا باعث ہوگا۔ ملیحہ لودھی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس نوعیت کی حکمت عملی کے خلاف مشورہ دیتا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ اسلام آباد سے اس بارے میں محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ عسکری طاقت کے استعمال سے افغانستان میں دیر پا امن کے قیام کا حصول ممکن نہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق سفیر ملیحہ لودھی نے یہ بیان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان سے متعلق سہ ماہی مکالمے کے دوران دیا۔ بیان کے مطابق ملیحہ لودھی نے اقوام متحدہ میں افغانستان کے سفیر مسعود سہکال کی طرف سے پاکستان پر عائد کیے جانے والے الزامات کو بلا جواز اور غلط قرار دے کر مسترد کیا۔ افغان سفیر نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کے دوران پاکستان پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، تاہم ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ افغان حکام اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پر عائد نہ کریں۔ پاکستانی سفیر نے متنبع کیا کہ جو فریق افغانستان کے مسئلے کا حل عسکری طاقت کے استعمال کے ذریعے تلاش کر رہے ہیں، انہیں اس کے نتائج کے بارے میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان طویل عرصے سے یہ تجویز کرتا آیا ہے کہ کئی دہائیوں کی جنگ اور افغانوں کی مشکلات کا خاتمہ مسئلے کے سیاسی حل ہی سے ممکن ہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے امن پر یقین اور افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے متعدد بار کی گئی درخواستوں پر ہی پاکستان، افغان طالبان اور کابل حکومت کے درمیان جون 2015 میں پہلے براہ راست مذاکرات کے لیے سہولت کاری پر آمادہ ہوا۔ انہوں نے افغان مصالحتی عمل کے لیے افغانستان، امریکہ، چین اور پاکستان پر مشتمل 4 ملکی گروپ کی کوششوں کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ بین الاقوامی برادری نے اس گروپ کی تشکیل اور کوششوں کو سراہا ہے۔ ملیحہ لودھی نے کہا کہ 21 مئی کو ڈرون حملے میں افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور کے مارے جانے سے افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں کو دھچکا لگا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف ملک میں جاری آپریشن ضرب عصب کے بارے میں پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ اس آپریشن کے ذریعے نہ صرف واضح کامیابی ملی بلکہ پاکستان اپنے ملک سے تمام دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کی جلد وطن واپسی پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے کمشنر فلپو گرانٹی کے ساتھ اسلام آباد میں ہونے والی ایک ملاقات میں صدر نے کہا کہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی پاکستان کی ان فعال کوششوں کا ایک حصہ ہے جن کا مقصد خطے میں دیر پا امن قائم کرنا ہے۔ اسلام آباد سے شرط سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ ان کا ملک افغان مہاجرین کی جلد افغانستان واپسی چاہتا ہے۔ یہ بات انہوں نے اقوام متحدہ کے کمشنر برائے مہاجرین فلپو گرانڈی سے اسلام آباد میں بدھ کو ملاقات میں کہی۔ ممنون حسین نے کہا کہ افغان مہاجرین کی واپسی پاکستان کی طرف سے علاقے میں دیر پا امن اور ترقی کی کوششوں کا بنیادی حصہ ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے۔ پاکستان میں لگ بھگ 15 لاکھ اندراج شدہ افغان مہاجرین آباد ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں ملک کے مختلف حصوں میں غیر اندراج شدہ مہاجرین موجود ہیں۔ افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے بعد 1980 کی دہائی کے اوائل میں پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کی آمد شروع ہوئی۔ 2001 میں امریکہ کی طالبان حکومت کے خلاف کارروائی کے بعد ایک مرتبہ پھر جنگ سے بھاگنے والے افغان شہری بڑی تعداد میں پاکستان میں داخل ہوئے۔ صدر ممنون حسین نے کہا کہ پاکستان میں مقیم تمام افغان پناہ گزینوں کی واپسی ملک کی ترجیحات میں شامل ہے، اور اس سلسلے میں وہ اقوام متحدہ کے کمشنر برائے مہاجرین کے تعاون کے منتظر ہیں۔ حالیہ مہینوں میں پاکستانی حکام کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ کچھ افغان پناہ گزینوں کی تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ منگل کو اقوام متحدہ کے کمشنر سے ملاقات میں وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے بھی افغان مہاجرین کی پاکستان سے واپسی پر زور دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 3 دہائیوں سے زائد عرصے تک پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی میں مثالی خیر سگالی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستان کو درپیش سماجی و اقتصادی ترقی و ماحولیاتی چیلنجوں کے پیش نظر ملک میں افغان مہاجرین کی موجودگی قابل عمل آپشن نہیں۔ دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق سرتاج عزیز نے اس موقع پر کہا کہ ان چیلنجوں میں سیکیورٹی کی نئی جہت کا اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث پاک افغان سرحد کی نگرانی بھی ضروری ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں پاکستان نے تورخم کے مقام پر سرحدی چوکی پر آمد و رفت کے نظام کو منظم بنانے کے لیے ایک گیٹ کی تعمیر شروع کی ہے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ پاکستانی عہدیداروں سے ملاقات میں اقوام متحدہ کے کمشنر فلپو گرانڈی نے اتنی بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کی میزبانی میں پاکستان کے تعاون پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ادارہ مہاجرین کی افغانستان سے واپسی کے لیے سازگار ماحول پیدا کر کے اس دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسلام آباد آنے سے قبل فلپو گرانڈی نے پناہ گزینوں کے عالمی دن کی مناسبت سے مہاجرین اور ان کی میزبانی کرنے والے ممالک سے اظہار یکجہتی کے لیے ایران اور افغانستان کا دورہ کیا تھا۔ فلپو گرانڈی نے بدھ کو پاکستان کے وزیر برائے سرحدی امور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبد القادر بلوچ سے پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے معاملے پر تفصیلی مذاکرات بھی کی ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اقوام متحدہ کے امدادی کام میں مدد دینے کے لیے امریکہ نے منگل کے روز $2 کروڑ کا عطیہ دینے کا اعلان کیا۔ یہ رقم عراق کے شہر فلوجہ میں لڑائی کے نتیجے میں بھاگ نکلنے والے ہزاروں مہاجرین کی اعانت کے لیے استعمال کی جائے گی۔ عراقی افواج نے گزشتہ ہفتے فلوجہ سے داعش کا قبضہ خالی کرایا، جس نے علاقے کو 2 سال تک زیر تسلط رکھا ہوا تھا۔ تاہم اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق فلوجہ کے تقریباً 85,000 مکین دارالحکومت بغداد کے مغربی شہر سے بے دخل ہوئے ہیں، جنہیں فوری امداد درکار ہے۔ اقوام متحدہ کے مرکزی ہنگامی امدادی فنڈ نے پیر کے روز امدادی کام کے لیے $1.75 کروڑ کی رقم جاری کی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس کی جانب سے دی گئی امداد انسانی بنیاد کے اعانت کے اس پیکج کا حصہ ہے، جس کا اعلان سال کے اواخر میں کیا جائے گا، جبکہ اس نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لڑائی سے بچنے کے لیے سن 2014 سے اب تک عراق کے اندر بے دخل ہونے والے افراد کی کل تعداد 33 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نے ہجرت کرنے والوں کے انتظامات اور رابطے کے مرکز کا اعلان کیا، جبکہ فلوجہ سے بھاگ نکلنے والوں کی حفاظت کے لیے اقدام کیے جائیں گے تاکہ فوری نوعیت کی ضروریات فراہم کی جا سکیں۔ امریکہ نے دیگر ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ مہاجرین کی امداد کے لیے مزید رقم فراہم کرنے کی اقوام متحدہ کی کال پر دھیان دیں۔ امریکہ کی اٹارنی جنرل لوریٹا لنچ نے منگل کو فلوریڈا کے شہر اورلینڈو کا دورہ کیا اور 9 روز قبل ایک کلب پر مہلک حملے کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کیا۔ لوریٹا نے شہر کی غمزدہ ہم جنس پرست برادری سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے حملے کی تحقیقات میں شریک فلوریڈا کے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے لیے اوقات کار سے زیادہ کام کی مدد میں $10 لاکھ کی ایمرجنسی گرانٹ کا اعلان کیا۔ لوریٹا لنچ نے استغاثے کے حکام، جائے حادثہ پر سب سے پہلے پہنچنے والے افراد اور امریکہ کی جدید تاریخ میں فائرنگ کی سب سے مہلک واقعے کی متاثرین سے ملاقاتیں کیں۔ فرانس نے فٹ بال کے ایک سرگرم کارکن کو ملک بدر کرتے ہوئے ماسکو روانہ کر دیا ہے۔ گزشتہ 4 روز میں الیگزینڈر شپریگن کو دوسری مرتبہ فرانس سے بے دخل کیا گیا۔ روس کے انتہائی تائیں بازو سے وابستہ شپریگن کو یورو کپ میں انگلینڈ اور روس کے فٹ بال شائقین کے درمیان جھڑپوں کے تناظر میں گزشتہ ہفتے کو بے دخل کیا گیا تھا، لیکن تفتیش کاروں کے بقول فرانس سے بذریعہ ہوائی جہاز بارسلونا جانے کے بعد وہ کار کے ذریعے دوبارہ فرانس میں داخل ہو گیا۔ فرانس کی وزارت داخلہ کے مطابق شپ ریگن کو منگل کو دوبارہ ملک بدر کر دیا گیا اور انہیں پیرس سے بدھ کو اعلی صبح ماسکو جانے والی پرواز پر روس روانہ کر دیا گیا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے فوجی حکام نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل سے بدھ کے روز دو بیلسٹک میزائل داغے ہیں، دونوں میں سے کم از کم ایک تجربہ ناکام رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ نیلوفر مغل کی زبانی۔
دونوں میزائل تجربات بدھ کو صبح سویرے کیے گئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے موسودان میزائل تھے جو 3,000 سے 4,000 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی پہنچ جاپان، چین اور ایشیا اور بحر الکاہل میں امریکی فوجی اڈوں تک ہو سکتی ہے۔ جاپان کی فوج کو میزائل لانچ کے لیے الرٹ رکھا گیا تھا۔ اس نے اپنی بحری اور اینٹی میزائل پیٹریوٹ بیٹریز کو ہدایت دی تھی کہ وہ جاپان کی طرف سے آنے والے کسی بھی پروجیکٹائل کو مار گرائے۔ جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا میزائل تجربہ اقوام متحدہ کی قرارداد کی کھلی خلاف ورزی ہے اور ناقابل معافی ہے، ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ جنوبی کوریائی صدر پارک گن ہائی نے اس میزائل تجربے کی مذمت کی ہے اور پیونگ یانگ پر زور دیا ہے کہ وہ ایسی کارروائی سے باز رہے۔ ان کے الفاظ
ہیں، صدر پارک کہہ
رہی ہے کہ جب تک شمالی کوریا اشتعال انگیزی سے باز نہیں آتا، دنیا میں کوئی بھی ملک شمال سے معمول کے تعلقات قائم نہیں رکھے گا اور کوئی بھی ادارہ اسے مدد کی پیشکش نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا پر جوہری اور بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی تیار کرنے کی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ چین، جو شمالی کوریا کا اہم اتحادی ہے، صدر کم جونگ ان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی مذاکرات میں پھر سے حصہ لے اور وہ اقتصادی امداد اور امن کی ضمانت کے طور پر اپنا جوہری پروگرام ترک کر دے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے اس تجربے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں اپنی اس تشویش کو سامنے لائے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل کے روز شام سے ملنے والی اردن کی سرحد کے قریب ایک کار بم دھماکے میں 6 فوجیوں کی ہلاکت اور 14 کے زخمی ہونے کے بعد اردن نے شام اور عراق کے ساتھ فوجی علاقوں میں اپنی سرحد بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ مدثرہ منظر کی زبانی۔
دھماکہ رکبان کے علاقے میں ہوا جہاں شام میں تشدد سے بھاگ کر آنے والے ہزاروں لوگ اردن میں پناہ کے لیے داخلے کے منتظر ہیں۔ فوجی حکام نے بھی کہا ہے کہ اب اردن میں کوئی نئے پناہ گزین کیمپ تعمیر نہیں کیے جائیں گے اور یہ کہ جو موجودہ کیمپ ہیں ان میں توسیع بھی نہیں کی جائے گی۔ ذرائع ابلاغ کے اردنی سفیر محمد المومنی کہتے ہیں،
All countries are subject to these kind of attacks. The area there is very close and very short. Not only that, but also the terrorist, the attacker, actually used the humanitarian
تمام ملک اس طرح کے حملوں کی زد میں ہے۔ یہ علاقہ بہت قریب ہے اور بہت چھوٹا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ دہشت گردوں نے، حملہ آوروں نے واقعتاً اس چھوٹے راستے کو استعمال کیا جو سرحد کی اس جانب ضرورت مند لوگوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے کے لیے کھولا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے تیزی سے گزرنے، ہمارے فوجیوں تک پہنچنے اور کار کو بھگ سے اڑا دینے کے لیے یہ راستہ استعمال کیا۔ یہ الفاظ تھے اردن کے ذرائع ابلاغ کے سفیر محمد المومنی کے۔ فوری طور پر کسی نے حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا۔ اردن کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حملے میں ملوث دیگر متعدد گاڑیاں تباہ کر دیں، مگر مزید تفصیل نہیں بتائی گئی۔ اقوام متحدہ پہلے ہی اردن میں 6,50,000 پناہ گزینوں کا اندراج کر چکا ہے۔ 80 لاکھ نفوس پر مشتمل یہ ملک اس سے کہیں زیادہ تعداد میں لوگوں کی میزبانی کر رہا ہے اور شام کی سرحد کے قریب واقع دیگر ممالک کی طرح اتنی بڑی تعداد میں آنے والے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے اسے جدوجہد کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ نے جس امدادی رقم کی اپیل کی تھی وہ اب بھی بہت کم رہی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنگجو گروپ بوکو حرام کے شورش نے لگ بھگ 300,000 لوگوں کو جنوب مشرقی نیجر کے خطے دفاع میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہے. وائس آف امریکہ کی فیملی لاپ کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
جنوب مشرقی نائجر میں ڈیفا کے علاقے سے لگ بھگ 40 کلومیٹر پر واقع ایک کیمپ کٹ جینڈی میں دستیاب پانی کے چند نلکوں میں سے ایک پر روزانہ زرد رنگت کے پانی کے کنستر اٹھائے لوگوں کی وہی ٹیڑھی میڑھی قطار موجود ہوتی ہے. شیلڈو ملو اس کیمپ میں اپنے 7 رشتے داروں کے ساتھ رہتی ہیں. وہ کہتی ہیں, یہاں بہت سے لوگ ہیں, کبھی کبھی وہ 2 کنستر لاتے ہیں لیکن صرف ایک کو بھرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگ صبح کے وقت آتے ہیں لیکن انہیں کافی پانی نہیں ملتا, اس لیے انہیں مزید پانی لینے کے لیے سہ پہر کو پھر واپس آنا پڑتا ہے. شیلڈو ملو اور ان کا خاندان ان لگ بھگ 50,000 لوگوں میں شامل ہے جو 3 جون کو سرحدی قصبے بوسو میں بوکو حرام کے ایک حملے کے بعد وہاں سے فرار ہوئے تھے. ان میں سے بہت سے افراد نے صحرا میں واقع کیمپوں میں اکٹھے ہونے سے قبل اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑتے ہوئے کئی دن تک پیدل سفر کیا تھا. انہوں نے غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے عطیے میں دی گئی تنکوں اور پلاسٹک کی چادروں سے عارضی پناہ گاہیں تعمیر کیں. ان چھپروں کو ہوا کا کوئی بھی جھونکا اڑا کر دور لے جا سکتا ہے. صرف کٹ جینڈی کیمپ ہی میں لگ بھگ 40,000 پناہ گزین اور اندرون ملک بے گھر ہونے والے لوگ موجود ہیں. نائجر میں ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز اسپین یا ایم ایس ایف اسپین کے سربراہ ایل مونزر اے جی جیڈو کا کہنا ہے کہ یہاں کافی پانی موجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ لوگ جس صورتحال میں ہیں وہ تنازعوں کو جنم دے سکتی ہے, کیونکہ درجہ حرارت کی موجودہ سطحوں کے پیش نظر انہیں جو پانی ملتا ہے وہ کافی نہیں ہے. چند روز قبل کٹ جینڈی میں پانی کے ایک جوہر کے قریب ہونے والی لڑائی میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا. بے گھر ہونے والے کچھ کاشتکار بھاگتے وقت اپنے مویشی ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اب کیمپ میں ادھر ادھر ماری ماری پھرتی گائیں اور گدے کشیدگی کی ایک اور وجہ ہیں. خوراک کا بھی فقدان ہے. یہ تھی ایک ماں جنگانا گونی. وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس نہ تو خوراک ہے نہ سر چھپانے کی جگہ, کچھ بھی نہیں ہے اور اسے ڈر ہے کہ اس کے 9 بچے بھوک سے مر جائیں گے. امدادی کارکن کہتے ہیں کہ بہتر معاونت کی کلید سیکیورٹی ہے. فوجی موجودگی میں اضافے کے باوجود بوکو حرام علاقے میں گاہے گاہے حملے جاری رکھے ہوئے ہے, اس لیے لوگ مسلسل ادھر ادھر آ جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں امداد وصول کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. نائجیریا میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر فوڈے اینڈائے کہتے ہیں کہ کنویں کھودنے کا کام ایسے مقامات پر کرنا ہوتا ہے جو مستحکم ہوں. ڈیفا پہلے ہی بوسو پر حملے کے وقت سے لگ بھگ 240,000 پناہ گزینوں اور گھر سے بے گھر ہونے والوں کی میزبانی کر رہا ہے. اندرون ملک بے گھر ہونے والے مزید لوگوں کی آمد نے وسائل کو مزید سکیڑ دیا ہے. اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف کے واٹر مینیجر محمد علی کہتے ہیں کہ اتنی بڑی مقدار میں پانی کی فراہمی بہت مہنگی پڑتی ہے اور یہ کہ وسائل چند ہفتوں میں ختم ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مزید وسائل درکار ہوں گے. ایم ایس ایف کے جدو کا کہنا ہے کہ حملے کا خطرہ بھی امدادی اداروں کو جھاڑیوں اور درختوں میں بہت اندر تک پناہ لیے ہوئے لوگوں تک پہنچنے سے روک رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ رابطے کا ایک نظام درکار ہے تاکہ امدادی کاروائیاں سب سے زیادہ کمزور آبادیوں پر مرکوز ہو سکیں اور حکومت کو اس کوشش میں پہل کرنے کی ضرورت ہوگی. وزیر داخلہ محمد بزوم نے یہاں موجود لوگوں تک خوراک پہنچانے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے گزشتہ ہفتے ان کیمپوں کا دورہ کیا تھا. امدادی ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ جھیل چاڈ کے ارد گرد کے علاقے میں انسانی ہمدردی کے اس بحران کے پھیلنے کا سلسلہ مسلسل جاری رہ سکتا ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. Jeena
سفینہ لکھ دے. قسمت نے میری چین سے جلا لکھ دے ڈوبے.
میں اگر متاثر ہوں کسی سے تو میں اپنے والد صاحب سے چچا سے ہی ہوں اور انہیں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. باقی میں سب کی قوالی سنتا ہوں. کراچی میں اکیڈمی بھی ہے اور کلاسز بھی ہوتی ہے وہاں پہ, بہت سارے شاگرد آتے ہیں.
اچھا تو کیا سکھاتے ہیں آپ لوگ؟
جو گانے کی بیس ہوتی ہے نا,
ہاں
ہم وہ سکھاتے ہیں. اب وہ آپ گانے والے کی مرضی ہے, قوالی گائے, غزل گائے, پاپ گائے, فوک گائے, جو وہ چاہے وہ گائے. ہم بیس سکھا دیتے ہیں گانے.
سو دھن دھن وا کے بھار آج رنگ ہے اے ماں رنگ ہری,
آج رنگ ہے اے ماں رنگ ہری, آج رنگ ہے اے ماں رنگ ہری,
آج رنگ ہے
آپ نے جیسے کہا کہ آپ اپنے والد سے متاثر ہیں, اور غلام فرید صابری صاحب جو تھے ان کی قوالی کا قوالی تو اس میں ایک بڑی مٹھاس بھی تھی.
بس یہی وہی مٹھاس اللہ کا کرم ہے اور لوگوں کی دعاؤں, میری ماں کی دعاؤں سے وہ کہتے ہیں کہ لوگ بھائی وہ مٹھاس تمہارے اندر جا رہی ہے.
بہت مطلب آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے تو خاندان میں کئی, تو ہمیں تھوڑا سا اپنے خاندان کے بارے میں شروع کرتے ہیں, وہاں سے لوگوں کو پتہ بھی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں بھی معلوم, تو کچھ بتائیے ہمیں اپنے چچا کے بارے میں, اپنے والد کے بارے میں.
میں آپ کو اگر اسٹارٹ سے بتاؤں, میرے فور فادر جو ہیں وہ سب گوالیر گھرانے سے ہمارا تعلق ہے. حضرت کانچن جی سے ہمارا جا کے تعلق ملتے ہیں. میرے جو فور فادر تھے وہ سب کلاسیکل سن رہے تھے. قوالی جو ہمارے پاس آئی ہمارے دادا سے آئی. ہندوستان میں ہمارا گاؤں ہے کلیانہ, ہم وہاں رہتے تھے. مطلب میں تو پاکستان کی پیدائش ہوں لیکن دادا ہمارے وہیں پیدا ہوئے, میرے والد صاحب بھی وہیں پیدا ہوئے. ڈسٹرکٹ روہتک ہے, وہاں پر دلی سے کچھ دو ڈھائی تین گھنٹے کی ڈرائیو ہے. وہاں پر میرے والد صاحب, میرے دادا بہت مشہور قوال تھے انڈیا کے, حاجی عنایت حسین صاحب بھی. اور پھر پارٹیشن کے بعد ہم یہ لوگ پاکستان آ گئے. پاکستان میں پھر والد صاحب نے قوالی شروع کی. جب والد صاحب نے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا شفقتوں سے نوازا اپنی, اور وہی شفقتیں ہم پہ بھی آئی.
آپ بہن بھائی کتنے؟
ہم ماشاء اللہ 11 بہن بھائی ہیں جی, 6 بہنیں ہیں, ہم 5 بھائی ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں عظمت صابری اور چھوٹے ہیں طلحہ صابری.
اچھا تو آپ لوگ بھی اسی طرح مل کے کرتے ہیں جس طرح کے آپ کے والد اور ان کے بھائی کرتے تھے؟
ہاں جی بالکل, ہم مل کے کرتے ہیں.
تو امجد یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ قوالی میں عورتیں کیوں نہیں آگے آتی؟
نہیں, عورتیں بھی قوالی گاتی ہیں لیکن پاکستان اور انڈیا میں زیادہ تر گاتی ہیں قوالی, لیکن وہ قوالی کا ذرا بگاڑ ہے. ہندوستان میں جو قوالی ہوتی ہے, قوالی کا مطلب ہے قول بیان کرنے والا, جو قول بیان کرتے ہیں بزرگوں کے. قوالی جو ہے وہ قول بیان کرنے کو کہتے ہیں, اور قوال جو ہے قول بیان کرنے والے کو کہتے ہیں. دیکھیے آج تک قوالی کو پی ٹی وی نے ایک کیٹیگری نہیں دی. پی ٹی وی ایوارڈ جب بھی ہوتے تھے وہ کوئی کیٹیگری نہیں دیتے تھے قوالی کو. اور جبکہ اب یورپ امریکہ میں آپ چلے جائیں گے تو پاپ سنگرز یا اور کسی سے نہیں پہچانا جاتا پاکستان, یا تو کرکٹر سے پہچانا جاتا ہے یا پھر قوالی میوزک فرام پاکستان کہتے ہیں.
بالکل آپ نے صحیح کہا, قوالی اپنی بیٹ کی وجہ سے ویسٹ میں بہت ہی مقبول ہے.
دیکھیے کسی اور میوزک کے ساتھ پاکستان کا نام نہیں آتا, نام آتا ہے قوالی میوزک فرام پاکستان. لائٹ مین کو بھی ملتا ہے, ڈائریکٹر کو بھی ملتا ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو بھی ملتا ہے, سنگر کو بھی ملتا ہے, مطلب ہر قسم کی کیٹیگریز ہیں اور قوالی کو کوئی کیٹیگری نہیں دی انہوں نے.
اچھا میں آپ سے جو بات پہلے جب آپ نے شروع کی تھی اور پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ کلیانہ سے تعلق تھا آپ کے دادا کا اور آپ کے والد صاحب کا, تو وہاں پہ زبان کیا بولی جاتی ہے؟
روت کی زبان,
روت کی زبان,
اور وہ ذرا تھوڑی سی اکھڑ ہوتی ہے
جی,
جیسے راجستھانی زبان ہوتی ہے. راجستھانی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کہیں گے کہاں جا رہے ہو تو کٹھے جا رہے ہو.
اچھا,
اور ہماری زبان میں کہتے ہیں کت جا رہے ہو.
تو اس زبان میں بھی صوفیانہ کلام یا قوالی یا کوئی چیز ہے؟
ہاں بالکل, ہم پڑھتے ہیں ہماری زبان, ہمارے جو آبا و اجداد کی زبان کی قوالی ہے ہم پڑھتے ہیں.
سنائیے کچھ ہمیں آپ پھر.
ارے گاؤں کی بڑی میٹھی زبان ہے, اگر آپ کو سننی میں آپ کو سناتا ہوں. مہندی لگی تھرے ہاتھ ماں کجرا سجو تھری آنکھیں ماں تھرو اسو سہانو روپ ماری او ساجنا پریت ہو تو ایسی تھاری پائلڑی بن جاؤں میں, پائلڑی بن جاؤں تھارے قدموں میں رم جاؤں میں, پائلڑی بن جاؤں تھارے قدموں میں رم جاؤں میں, ٹکا بنوں تھارے ماتھا ماں ہار بنوں تھارے گالا ماں تھارو ایسو سہانو روپ ماری او ساجنا.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے صوبہ سندھ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے صاحبزادے اویس علی شاہ بدستور لاپتہ ہیں. انہیں پیر کے روز نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا. کراچی سے شہزاد حسین اس بارے میں ایک رپورٹ دے رہے ہیں.
پیر کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سجاد علی شاہ کے بیٹے اویس علی شاہ کو کراچی کے علاقے کلفٹن میں ایک سٹور کے باہر سے اغوا کر لیا گیا تھا. اویس علی شاہ اب تک لاپتہ ہیں اور پولیس کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اور حساس ادارے انہیں تلاش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. سندھ پولیس کے سربراہ آئی جی اے ڈی خواجہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا,
یہ بڑی ہائی پروفائل کڈنیپنگ ہے اور بڑا سیریس کیس ہے, اور ہم سب نہ صرف یہ پولیس سندھ پولیس بلکہ تمام حساس ادارے, پاکستان رینجرز, اور ہم نے باقی صوبوں کے پولیس کے سربراہان سے بھی جو مدد ہو سکتی ہے وہ مانگی ہے. نہ تو کسی کا ٹیلی فون آیا ہے, نہ کسی کی ڈیمانڈ آئی ہے, اور نہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے.
اویس علی شاہ کی بازیابی کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا. اس سلسلے میں پولیس کی خصوصی ٹیم بھی تشکیل دی گئی, جبکہ اغوا کاروں کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے انعام کا بھی اعلان کیا گیا ہے. مقامی نیوز چینلز پہ دکھائے جانے والی سیکیورٹی کیمروں کی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ اغوا کی یہ واردات پولیس کی نقلی نمبر پلیٹ والی سفید گاڑی میں کی گئی تھی, جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر رہے ہیں اور مشتبہ افراد کو گرفتار کر رہے ہیں. وہیں پولیس نے شہر میں گاڑیوں کے کالے شیشوں اور حکومت اور پولیس کی جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف بھی مہم شروع کر رکھی ہے, اور اس حوالے سے کئی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اور کئی مقدمات بھی قائم کیے گئے ہیں. ستمبر 2013 سے جاری کراچی آپریشن کے نتیجے میں شہر میں اغوا برائے تاوان سمیت دیگر سنگین جرائم اور دہشت گردی میں واضح کمی کو بہت سراہا جا رہا تھا, لیکن اب مقامی ذرائع ابلاغ پر ایک بار پھر کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ آلسن نے بتایا ہے کہ امریکہ 2018 سے 2020 تک افغانستان کی سیکیورٹی افواج کے لیے $3 ارب سالانہ سے زائد امداد فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. سفیر آلسن واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل سے خطاب کر رہے تھے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کو مضبوط بنانے اور ان کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے امریکہ اسے $3 ارب سالانہ معاونت فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. یہ بات افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ آلسن نے واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہی. 13 سالہ لڑاکا مشن کے مکمل ہونے پر تمام بین الاقوامی افواج 2014 کے اواخر میں افغانستان سے واپس چلی گئی تھیں, لیکن ایک سیکیورٹی معاہدے کے تحت لگ بھگ 13,000 غیر ملکی فوجی, جن میں اکثریت امریکیوں کی ہے۔ جنگ سے تباہ حال اس ملک کی سیکیورٹی فورسز کو تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت کے لیے یہاں موجود ہیں۔ رچرڈ آلسن کا کہنا تھا کہ یہ رقم سن 2018 سے 2020 کے درمیان ادا کی جائے گی، اور ان کے بقول اوباما انتظامیہ کانگریس سے یہ مطالبہ بھی کرے گی کہ اسی عرصے کے لیے افغانستان میں ترقی اور اقتصادی تعاون کے لیے سالانہ $1 ارب کی معاونت بھی فراہم کی جائے۔ گزشتہ سال افغانستان کے لیے شروع ہونے والا مصالحتی عمل ہنوز تعطل کا شکار ہے، اور طالبان عسکریت پسندوں کے ہلاکت خیز حملوں میں اضافے سے ملک میں سلامتی کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ ماہ افغان سرحد سے ملحقہ پاکستانی علاقے میں ایک ڈرون حملے میں طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی ہلاکت کو پاکستان افغان مصالحتی عمل کے لیے ایک دھچکا قرار دیتا ہے، لیکن نمائندہ خصوصی رچرڈ آلسن کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن عمل کے لیے امریکہ کے عزم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ان کے بقول ملا منصور امن کی راہ میں ایک رکاوٹ اور امریکیوں کے لیے بدستور ایک خطرہ تھے۔ پاکستان کی طرف سے بھارت پر یہ الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں بدامنی کے لیے افغانستان میں اپنی موجودگی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اپنا موجودہ منصب سنبھالنے سے پہلے اسلام آباد میں بطور امریکی سفیر ذمہ داریاں نبھانے والے نمائندہ خصوصی رچرڈ آلسن نے اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات افغانستان میں بھارت کے اثر و رسوخ کو پاکستان میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو امن و امان کے لیے اپنے ہاں موجود افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک جیسے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔ گو کہ انہوں نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی قبائلی علاقے وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف کی گئی کارروائیوں کو سراہا، لیکن ان کے بقول پاکستان کو دوسروں کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گردوں کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا موقف ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے عزم پر قائم ہے، اور اس کی سیکیورٹی فورسز اپنے ہاں بلا امتیاز تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی ریاست بہار کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے سے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس کے ذرائع کے مطابق متعدد افراد زخمی ہیں اور اموات کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نئی دہلی سے یہ ہے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بہار کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھاری بارش، طوفان اور بجلی گرنے کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک شدگان میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق کئی افراد کی حالت نازک ہے اور اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آفات سماوی سے نمٹنے والے ریاستی ادارے اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ایک عہدیدار نے اس کی تصدیق کی ہے کہ بجلی گرنے سے روہتاس، پٹنہ، اورنگ آباد، نالندہ اور پورنیہ اضلاع میں متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حکومت کے ذرائع کے مطابق بکسر، سارن، کیمور، سہرسہ، کٹیہار، بھوجپور، سمستی پور، بھاگلپور، منگیر، مدھے پورہ، مغربی چمپارن اور گیا سے بھی اموات کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ صرف پٹنہ اور روہتاس میں تقریباً 1.5 درجن افراد زخمی ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری ویاس جی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بیشتر ہلاک شدگان مٹی کے گھروں میں رہتے رہے ہیں۔ ہمارے اہلکار موقع پر موجود ہیں اور وہ متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ حکومت کے مطابق اس قدرتی آفت کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کو 4-4 لاکھ روپے بطور معاوضہ ادا کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بدھ کی صبح کو اس سلسلے میں ایک ہنگامی اجلاس کیا اور متعلقہ محکموں کے ذمہ داروں کو متاثرین کی ہر ممکن مدد کی ہدایت دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہلاک شدگان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت کیا ہے اور جانوں کے اتلاف پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ بہار ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ایک سینئر عہدیدار نے میڈیا کو بتایا کہ ہم نے 47 اموات کی تصدیق کی ہے اور اندیشہ ہے کہ اموات میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ متعدد اضلاع سے ہلاکتوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اس ہفتے کے اوائل میں بہار میں بارش کا آغاز ہوا جو کہ اس مانسون کی پہلی بارش ہے۔ اتر پردیش میں بھی مختلف اضلاع سے بھاری بارش اور بجلی گرنے سے اموات کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ بہار کے علاوہ دوسری ریاستوں میں طوفان بادوبارہ سے کتنے لوگ ہلاک ہوئے۔ بھارت میں جون سے اکتوبر کے مانسون کے دوران بجلی گرنے کے واقعات عموماً ہوتے رہتے ہیں، البتہ ان سال یہ واقعات کچھ زیادہ ہو رہے ہیں۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2014 میں بجلی گرنے سے 2500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات میں غیرت کے نام پر ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ کنجہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع گاؤں کرارواالا میں پیش آیا۔ مقتولین کی شناخت 24 سالہ وقار نعیم اور مومنہ زمان کے نام سے کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وقار کا تعلق ضلع سیالکوٹ کے ایک گاؤں سے تھا، جبکہ مومنہ کا تعلق ضلع گجرات کے گاؤں کیراوالا سے تھا۔ گنجا پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپیکٹر عرفان صفدرناز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وقار گجرات میں ایک بیکری میں کام کرتا تھا اور اس دوران اس کا مومنہ سے تعلق قائم ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیا۔ عرفان صفدر کا کہنا ہے کہ منگل کی رات کو وقار مومنہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر میں داخل ہوا۔ جب مومنہ کے والد زمان نے دونوں کو اکٹھے دیکھا تو اس نے مشتعل ہو کر دونوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے مقتول وقار کے بھائی دلدار نعیم کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے اس کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ لڑکی کا والد زمان پولیس کی حراست میں ہے۔ شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم کا کہنا ہے کہ شدت پسند داعش گروپ کے مضبوط گڑھ رقہ میں فضائی کاروائیوں میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ رقہ کے سرگرم کارکن بدھ کو ہونے والی فضائی کاروائیوں کا الزام روس اور شام پر عائد کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں دو بچے بھی شامل ہیں جن کی عمریں 10 اور 15 سال بتائی جاتی ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے اے پی نے رقہ کو خاموشی سے ذبح کیا جا رہا ہے نامی گروپ کے سرگرم کارکنوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ بدھ کو ہونے والی ان فضائی کاروائیوں میں 28 افراد زخمی بھی ہوئے۔ یہ گروپ داعش کے زیر کنٹرول علاقے کی خبروں کے لیے یہاں کے رہنے والے لوگوں پر انحصار کرتا ہے۔ اس گروپ کا کہنا ہے کہ کم از کم ایک فضائی کاروائی میں اس کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا جو غیر ملکی جنگجوؤں میں مقبول ہے۔ یہ وہ عسکریت پسند ہیں جنہوں نے داعش کے انتہا پسند گروپ کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے شام میں ہجرت کی۔ امریکی ایرو اسپیس کے بڑے ادارے بوئنگ نے ایران کو مسافر جیٹ طیارے فروخت کرنے کے ابتدائی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں جو 37 برس میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا سب سے بڑا کاروباری سمجھوتا ہوگا۔ سودے کی مالیت $25 ارب سے زیادہ ہے، جس سے ایران اپنی حکومتی تحویل میں کام کرنے والی ایئر لائن کے لیے کم از کم 100 تجارتی جیٹ خریدے گا۔ حالیہ جوہری سمجھوتے پر دستخط کے بعد ایران پر سے زیادہ تر معاشی تعزیرات اٹھا لی گئی ہیں۔ ایران ایئر اپنے بیڑے کو وسعت دینے کے لیے کوشاں ہے۔ مسافر طیاروں کے لیے ایران نے یورپین کنسورشیم ایئر بس کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے۔ برطانیہ کے شہری جمعرات کو اس انتہائی اہم رائے شماری میں حصہ لینے جا رہے ہیں جو اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آیا ان کا ملک یورپی یونین کا حصہ رہے گا یا نہیں۔ اس بارے میں ہونے والے مباحث سے امیگریشن اور معاشی تحفظ جیسے موضوعات کا احاطہ کرتے رہے ہیں اور تلخ رہے ہیں۔ البتہ یورپی یونین سے اخراج کے مخالف ایک رکن پارلیمنٹ کے قتل پر مہم کے 3 دن تک معطلی کے بعد دونوں اطراف کے حامیوں کے زور بیان میں کمی آئی ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق اس قتل کے بعد ان ووٹروں نے یورپی یونین میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو اس سے قبل کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر پا رہے تھے۔ تفصیلات لوئس ریمیرس کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن کی زبانی۔
یورپی یونین میں شامل دوسری بڑی معیشت کے حامل ملک کے شہری فی الوقت غیر واضح ہیں کہ انہیں اس اتحاد میں رہنا چاہیے یا نہیں، تاہم ان کا بہت کچھ داؤ پر لگا ہے۔ اس بارے میں انتباہ کیا جا رہا ہے کہ 28 رکنی بلاک سے نکلنے پر برطانوی پاؤنڈ کی قدر میں 15% کمی ہو سکتی ہے اور وزیر اعظم کو مستعفی بھی ہونا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ان کے مینڈیٹ کا بھی امتحان ہے کہ آیا ووٹرز یورپی یونین میں شامل رہنے کی ان کی اپیل کو سنتے ہیں یا نہیں۔
And if we choose to leave, we can leave. But let's be clear, if we do leave, that's it. We're walking out the door.
وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون بی بی سی سے گفتگو میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یورپی یونین سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہم نکل سکتے ہیں، لیکن ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ اگر ہم نکل رہے ہیں تو پھر بس نکل رہے ہیں۔ ایسے میں جب انتہائی اہمیت کی حامل ووٹنگ کا وقت آن پہنچا ہے، بہت سے ووٹروں کو شکایت ہے کہ ان کے پاس ایسی معلومات بہت کم ہیں جن کی بنیاد پر وہ کوئی فیصلہ کر سکتے۔ البتہ سنسنی خیزی اور دونوں طرف تماشائیوں کی بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ دریائے تھیمز میں ایسے بحری جہاز چکر لگاتے رہی ہیں جو لیو اور ریمین یعنی یورپی یونین کو چھوڑنے یا اس میں شامل رہنے کا پیغام دیتے ہیں۔ کئی مہینوں میں لیو مہم گلیوں تک آن پہنچی ہے۔ اس مہم میں دلائل امیگریشن اور اس نظریے پر انحصار کر رہے ہیں کہ برطانیہ نے اپنی سرزمین یورپین سپر اسٹیٹس کے حوالے کر دی ہے۔ ٹام ہاورڈ یورپی یونین سے اخراج کی مہم چلاتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں
the UK has lost control over migration. We have to accept anyone into this country if they have an EU passport, no matter if they
برطانیہ کا امیگریشن پر کنٹرول ختم ہو گیا ہے. ہمیں کسی بھی ایسے شخص کو اپنے ملک میں قبول کرنا ہے اگر اس کے پاس یورپی یونین کا پاسپورٹ ہے, بھلے اس کا تعلق جرائم پیشہ افراد سے ہو. ہم ان لوگوں کو بھی نہ نہیں کہہ سکتے جو بھلے برطانیہ کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچا رہی ہوں, اور اس سے نوجوانوں کے لیے روزگار اور مواقع پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے. رکن پارلیمنٹ جو کاکس, جو یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج کی مخالف تھیں, ان کے ایک ایسے شخص کے ہاتھوں قتل کے بعد دونوں اطراف کی مہم اور ووٹروں پر اثر پڑا ہے, جو انتہائی دائیں بازو کا انتہا پسند اور ذہنی عوارض کا شکار تھا. ایک برطانوی ووٹر میری وائٹ کے الفاظ,
I think that there has been a lot of bad feeling because
یورپی یونین کو چھوڑنے اور اس میں شامل رہنے کی مہم نے بہت برے احساسات پیدا کیے ہیں. 16 جون کو رکن پارلیمنٹ کے قتل کے بعد ہونے والے جائزے بتاتے ہیں کہ اخراج کے حامیوں کی مہم کمزور پڑ رہی ہے, لیکن ایسے میں جب ریفرنڈم بہت قریب ہے, بہت سے ووٹروں کا کہنا ہے کہ ریفرنڈم یورپی تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر دے گا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اوباما انتظامیہ کی طرف سے شام کے بارے میں کوئی زیادہ بھرپور پالیسی اختیار کرنے میں عدم دلچسپی کے باعث زیادہ امکان یہ ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ میں اندرونی عدم اطمینان آئندہ انتظامیہ تک منتقل ہو جائے گا. ایک محکمانہ تحریر میں 51 سفارتکاروں نے شام کے لیے زیادہ مضبوط امریکی پالیسی کا مطالبہ کیا, جس میں اسد حکومت کے خلاف ہدف بنا کر فضائی حملے کرنے کے لیے بھی کہا گیا. امریکی محکمہ خارجہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پیم ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر.
اگرچہ اوباما انتظامیہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ شام میں اس کے آداب پورے نہیں ہوئے, جہاں لڑائی جاری ہے اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور انسانی زندگی کا بحران وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے, تاہم امریکہ کی جانب سے کوئی زیادہ مضبوط فوجی پالیسی نظر نہیں آتی. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہتے ہیں, نہ تو امریکہ اور نہ ہی کوئی اور شام کے اندر موجود مسائل کا کوئی فوجی حل مؤثر بنانے میں کامیاب ہو سکے گا. نتیجہ یہ ہے کہ شام کی پالیسی کی وجہ سے انتظامیہ میں پیدا ہونے والی بے چینی تجزیہ کاروں کے مطابق اگلے صدر کو منتقل ہونے کا امکان ہے. اٹلانٹک کونسل کے فیصل اتانی کہتے ہیں,
This is one of the sort of items of baggage that are going to be inherited from this Syria problem. Syria itself, the refugee issue, as well as the pressure.
شام کے مسئلے سے پیدا ہونے والے حالات کا یہ ایک حصہ ہے جو ورثے میں ملے گا. شام بجائے خود پناہ گزینوں کا مسئلہ اور علاقائی اتحادیوں پر اس کی وجہ سے دباؤ اور ان اتحادیوں کے ساتھ ہمارا الحاق, یہ تمام حل طلب مسائل پہلے ہی شام کی خانہ جنگی میں امریکی اتحادیوں کو تبدیلی کا مطالبہ کرنے پر مجبور کر چکے ہیں. سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کہتے ہیں,
We've always supported a more aggressive approach and a more robust approach, including a military approach.
ہم نے شام میں زیادہ جارحانہ انداز کی حمایت کی ہے, ایک زیادہ بھرپور رجحان کی جس میں فوجی اقدام بھی شامل ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ترکی, قطر, اردن اور متحدہ عرب امارات بھی زیادہ مضبوط فوجی اقدام کی حمایت کرتے ہیں. ایک بار پھر فیصل اتانی کے الفاظ,
The reason that these countries have been hedging their positions, especially sort of more neutral countries like Jordan and the UAE, is that they've calculated that the United States
ان ممالک کی جانب سے اپنے موقف کو محدود رکھنے کی وجہ, خاص طور پر ان ممالک کی جانب سے جو زیادہ غیر جانبدار ہیں جیسا کہ اردن اور متحدہ عرب امارات, یہ ہے کہ انہوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ امریکہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کرے گا. لیکن دیگر کا کہنا ہے کہ اگر آئندہ امریکی صدر رائعامہ پر توجہ دیتے ہیں تو شام میں کسی سیاسی منتقلی کے لیے امریکہ کا عمل دخل بڑھانا ان کے لیے کوئی نصب العین نہیں ہوگا. ایس اے آئی ایس کے دانیال سرور کہتے ہیں,
The American population isn't seized with the issue of Syria. It's seized with the
امریکی the لوگوں کے لیے شام کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ان کے لیے داعش بڑا مسئلہ ہے. دانیال سرور نے کہا کہ نہ تو ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نہ ہی ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے شام کے لیے کسی واضح لائعمل کا اعلان کیا ہے, لیکن دونوں جنگ کی موجودہ صورتحال اور داعش کے خلاف لڑائی کی موجودہ صورتحال پر عدم اطمینان کا اظہار کر چکے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
گزشتہ چند برسوں میں ان ملکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو توہین مذہب پر سزا کے قوانین کی منظوری دے چکے ہیں. یہ یعنی توہین مذہب کوئی ایسی تقریر یا سرگرمی ہو سکتی ہے جسے توہین آمیز خیال کیا گیا ہو یا حتیٰ کہ کسی دوسرے مذہب کے لیے یا خدا یا دینی عہدیدار یا دینی نوادرات کے لیے محض کافی احترام کے فقدان تک ہو سکتی ہے. اور یہ سطحی طور پر ممکن ہے کہ کوئی برا خیال محسوس نہ ہو، تاہم دنیا کے مختلف حصوں میں توہین مذہب کے قوانین کا نفاذ اظہار اور مذہب یا عقیدے کی بنیادی آزادیوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، انسانی حقوق کے وسیع تر تحفظ کو کمزور کرتا ہے اور معاشرتی استحکام کو نقصان پہنچاتا ہے. آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن یا او آئی سی کے لیے قائم مقام خصوصی سفیر ارسلان سلیمان نے کہا ہے کہ توہین مذہب کے قوانین مذہبی سچائی یا راسخ الاعتقادی کے بارے میں جو تقریباً ہمیشہ اکثریتی نظریات کی عکاس ہوتی ہے، ریاست کے فیصلہ سازی کے اختیار کو تقویت دیتے ہیں. جب وہ نافذ ہو جاتے ہیں تو حتمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مختلف عقائد کے افراد کو اپنے مذہبی شعائر کے بھرپور اظہار یا ان کی انجام دہی سے روک دیا جاتا ہے. کسی بھی ملک کے قوانین اور ان کے نفاذ سے سماجی اقدار اور امنگوں کی تشکیل ہوتی ہے، اس لیے جب حکومت توہین مذہب کے قوانین کی منظوری دیتی ہے تو اس سے معاشرے کے اندر اختلافات مزید بدتر شکل اختیار کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں سماجی استحکام متاثر ہو سکتا ہے. اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ تحقیق سے یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ جن ملکوں میں توہین مذہب سمیت مذہبی آزادی پر عمل درآمد پر سب سے زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں، وہاں مذہبی عداوتوں کی سطح بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے. درحقیقت متعدد مطالعاتی جائزے توہین مذہب کے قوانین اور معاشروں کے اندر پرتشدد انتہا پسندی کے بلند تر درجوں کے درمیان تعلق ظاہر کر چکے ہیں. کچھ واقعات میں تو صرف توہین مذہب کا الزام ہی گروہی تشدد اور ہلاکتوں کا باعث بن چکا ہے. خصوصی سفیر سلیمان کہتے ہیں کہ امریکہ عالمی سطح پر توہین مذہب کے قوانین کی مخالفت میں قطعی طور پر واضح ہے، اور ہم یہ نقطۂ نظر رابطوں کے مختلف ذرائع کے توسط سے پہنچاتے ہیں. امریکہ ایسے قوانین کے منفی اثرات کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اور جن ملکوں میں یہ قوانین موجود ہیں ان پر زور دیتا ہے کہ وہ انہیں منسوخ کر دیں. ہم حکومتوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ توہین مذہب کی بنیاد پر تشدد کا ارتکاب کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرائیں. ہم مذہبی آزادی کی فضا بہتر بنانے اور دوسرے ملکوں کو ویسا ہی کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور ہم نے اقوام متحدہ کی قرارداد 16/18 ترتیب دینے میں مدد کی تھی جو تمام رکن ملکوں پر زور دیتی ہے کہ وہ مذہبی آزادی اور تکثیریت یعنی مختلف لسانی، ثقافتی اور معاشرتی مفادات کے ساتھ مجموعی ترقی کو فروغ دیں. توہین مذہب کے قوانین عالمی تشویش کا مسئلہ ہیں. ہم بین الاقوامی برادری پر زور دیتے ہیں کہ وہ توہین مذہب کے قوانین کو مسترد کرے اور انسانی حقوق کے عالمگیر اعلامیے میں بیان کردہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کو برقرار رکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ قمر عباس جعفری صاحب، آج اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے امریکہ کے انداز زندگی یا امریکن وے آف لائف کے بارے میں. بیرونی دنیا میں اکثر لوگ امریکی طرز زندگی کے بارے میں مختلف نوعیت کے خیالات رکھتے ہیں اور اسے بہت پیچیدہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سادہ سا انداز زندگی ہے. انڈیویجولسٹک یعنی انفرادی، ڈائنامک یعنی متحرک، اور پریگمیٹک یعنی عملیت پسند. اس کے علاوہ اور بھی محرکات ہیں جن پر ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے. پہلے امریکی طرز زندگی کے ان تین اصولوں کے بارے میں بات کر لیں. پہلا جو اصول ہے یعنی انفرادی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرز زندگی میں ایک فرد کی قدر و قیمت اور اس کی عزت و وقار کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور کسی ایسے فرد کو دوسروں سے کم نہیں سمجھا جاتا جو اتنا خوش نصیب نہ ہو جس قدر کے دوسرے ہیں، جبکہ دوسرے اور تیسرے اصولوں کے مطابق اس شخص کی انفرادی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کی مسلسل کارکردگی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور اس بات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ کام میں انسانی عظمت کا راز پوشیدہ ہے، اسے کامیابیوں کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے مسلسل کام کرتے رہنا چاہیے اور کبھی تھک کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور خود پر اور اپنی محنت اور صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں نوجوان، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، نو عمری سے ہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور گرمیوں کی چھٹیوں کے زمانے میں کام کرنے والے ان طلبہ اور طالبات کے لیے خاص طور پر ملازمتوں کے مواقع مہیا کیے جاتے ہیں، اور یوں ان کو ابتدائی سے دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود پر اور اپنی محنت پر بھروسہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس معاشرے کی طرز زندگی میں ایک اور بات جسے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ ہے ہیومینٹی، یعنی انسانیت، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسانی عزت و وقار اور عزت نفس کا خیال رکھا جائے، ایسے لوگوں کی جو مدد کے مستحق ہیں انسانی بنیادوں پر مدد کی جائے، اور یہ مدد صرف ملکی سرحدوں کے اندر تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ امریکہ کی سرحدوں سے باہر بھی فراہم کی جاتی ہے۔ دنیا کے دوسرے خطوں میں خواب و ضرورتیں قدرتی آفات کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہوں یا کسی اور وجہ سے، وہ مدد کے لیے پیش نظر آتے ہیں۔ اپنے طرز حیات میں امریکی اس بات کے قائل ہیں کہ آگے کی جانب دیکھا جائے، رجائیت پسندی کا مظاہرہ کیا جائے، اور امریکی اپنی سوچ اور عمل کے اعتبار سے دنیا کے انتہائی مخیر لوگوں میں شامل ہیں جو دنیا بھر میں ضرورت مندوں کی مدد کے بڑے بڑے منصوبوں میں شریک رہتے ہیں۔ آج جو طرز زندگی یہاں امریکہ میں پایا جاتا ہے، گزشتہ کئی عشروں کے دوران اینتھروپولوجسٹس اور ماہرین سماجیات کے نظریات کی بنیاد پر بتدریج وجود میں آیا ہے، جس میں اس بات کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ دوسروں کے ساتھ رابطوں اور بات چیت میں صاف گوئی سے کام لیا جائے، اور اسی لیے یہاں کے لوگ خود اپنے بارے میں بھی انکشافات کرتے ہوئے شاذ و نادر ہی شرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ اختلافات کو طے کرنے کے لیے براہ راست رابطوں کو درست طریقہ سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر دوسری ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جن کا امریکیوں سے کم تعلق رہا ہو انہیں اکثر غلط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ امریکی اس بات پر بڑی شدت سے یقین رکھتے ہیں کہ اگر وقت اور توانائی، مہارت اور قوت ارادی کا استعمال کیا جائے تو کوئی بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی چیلنج پر پورا اترا جا سکتا ہے، اور اس تصور یا نظریے کی مثال دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی بحریہ کی کنسٹرکشن بٹالینز کے موٹو پر نظر آتی ہے، جس پر لکھا ہوا ہے دا ڈیفیکلٹ وی ڈو امیجیٹلی دا امپاسبل ٹیکس لٹل لانگر، مطلب یہ کہ مشکل کام تو ہم فوراً ہی کر لیتے ہیں لیکن جو ناممکن ہوتا ہے اسے کرنے میں ذرا دیر لگتی ہے۔ دوسری اور بہت سی باتوں کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز امریکی زندگی کا خاصہ ہے وہ ہے وقت کی قدر و قیمت، وہ وقت کے ضیاع پر بالکل یقین نہیں رکھتے، وہ تیزی سے کام کر کے اپنی کارکردگی بڑھا کر اور دوسرے طریقوں سے وقت بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر انہیں وقت ضائع کرنے پر مجبور کیا جائے تو اسے پسند نہیں کرتے، وہ وقت کے بہت پابند ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی وقت کی پابندی کریں گے، جبکہ بہت سے لوگوں کا رویہ وقت کے بارے میں اس سے مختلف ہوتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے، دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے، اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر نک آئیوانوف، اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔